بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. جزء مكي تفسير كدرس جاري ہے، اور آج کی نشست میں سورة البلد کی مختصر تفسير بیان کرتے ہیں. سورة البلد مکی سورت ہے، اور اس عظیم سورت کی آیات 20 ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. ان عظیم آیات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر. ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا اقسم بهذا البلد، نہیں میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں. عربی لغت کے اعتبار سے لا کا حرف یہاں پر نفی کے لیے نہیں ہے، بلکہ تأکید القسم کے لیے ہے. اگر قسم سے پہلے لا کا حرف آ جائے تو اس کا مطلب نفی نہیں ہوتا. یہ عربی زبان کے قواعد میں سے ایک بنیادی قاعدہ ہے. لا اقسم بهذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. اور لا جو ہے اس سے جملے کا افتتاح ہوتا ہے ابتداء کلام کے لیے، اور اس کے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک قسم کی تأکید کے لیے اور دوسرا تنبیہ کے لیے. عربی زبان جب کسی کو متنبہ کر کے کوئی خبر دینی ہوتی ہے تو لا سے بھی جملے کی ابتدا کی جاتی ہے، جیسے کہ اس عظیم سورت میں ہے. اور کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قسم کو یا قسم سے پہلے قسم کی تأکید لا سے کی ہے. یہاں پر لا اقسم بهذا البلد، دوسری مثال لا اقسم بیوم القیامہ، اور مثال لا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. تو قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس عظیم اور پیارے انداز بیان کو یا اس پیارے انداز بیان سے قسم کا آغاز کیا ہے. بهذا البلد سے مراد مکہ معظمہ ہے، دنیا کی سب سے پاک اور سب سے عظیم زمین. اور قسم سے مراد، قسم کی کیا تعریف ہے؟ کون جانتا ہے قسم کی تعریف کیا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ اگر قسم کے صیغوں کو دیکھا جائے، یا آسانی کے لیے تاکہ آپ کی تعریف یاد ہو جائے، کہ ایک خاص مخصوص قسم کا صیغہ ہے جس میں کسی خاص عظیم ذات کو خاص طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کسی خاص مقصد کے لیے. خاص مقصد کیا ہے؟ یہ تأکید، آپ کوئی بات کر رہے ہیں، اس بات کا آپ کو مقصد ہے کہ لوگ جو ہے اس بات کو مان جائیں، تو آپ اس بات کو خاص طور پہ تأکید کر کے بیان کرتے ہیں. مقصد ہوتا ہے تأکید تاکہ بات جو ہے لوگ آپ کی بات کو مان لیں. تو قسم میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں، سب سے پہلے بات کی تأکید، دوسرے نمبر پہ کسی عظیم ذات کا ذکر کر کے، تیسرے نمبر پہ مخصوص طریقے سے. تین چیزیں پائی جاتے ہیں جب یہ کسی جملے میں، تو اسے سبق القسم کہتے ہیں. یہاں پر دیکھیں قسم جو ہے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، کہ ہم قسم کی چیز کی کھائی جا رہی ہے، بہذا البلد مکہ معظمہ کی، اور مکہ معظمہ جو ہے عظیم ہے جگہ کے اعتبار سے، شہروں کے اعتبار سے سب سے عظیم جگہ جو ہے اور پاک جگہ جو وہ مکہ ہے. خصوصی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس بات کی تأکید کر رہے ہیں کہ مکہ معظمہ جو ایک عظیم جگہ ہے. یہ مخصوص طریقہ کیا ہے؟ اقسم کا لفظ ہے، اور اس سے پہلے لا ہے اس کی تأکید کے لیے. تو ذکر معظم ہے مخصوص طریقے سے تأکید کے لیے، یہ تین چیزیں پائی گئی ہیں تو یہ قسم ہے. وانت حل بهذا البلد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں اترے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکہ معظمہ میں رہتے تھے، ہجرت سے پہلے بھی رہتے تھے، ہجرت کے بعد بھی رہتے تھے. ہجرت کے بعد فتح مکہ، یعنی ہجرت کے بعد سے مراد فتح مکہ. فتح مکہ کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے پیارے گھر کو شرک سے پاک کیا. کعبے کے ارد گرد بت موجود تھے، کہا جائے 360 بت تھے جن کے عبادت کی جاتی تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو فتح مکہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے اس پاک گھر کو شرک سے پاک کیا. تو مفسرین کے یہاں پہ دو تفسیریں موجود ہیں، وانت حل بهذا البلد، قسم ہے اس شہر کی، اور قسم کی تأکید کی جا رہی ہے لا سے. وانت حل بهذا البلد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں اترے ہوئے ہیں، یعنی اس شہر میں موجود ہیں، سکونت اختیار کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا مکہ میں اس عظیم جگہ کی شان میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ شان دگنی ہو جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود ہوتے ہیں. اور دوسرا معنی یہ ہے، وانت حل بهذا البلد، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر یہ بیت الحرام جو ہے، یہ حرمت کی جگہ جو ہے، اس کی حرمت کو وقتی طور پر پامال کیا گیا فتح مکہ کے لیے، اور وہ بھی خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اجازت تھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میرے گھر کو اس شرک سے پاک کرنا ہے. حرمت اللہ تعالیٰ کے گھر کی عظیم ہے، اگرچہ شرک بھی ہوتا تھا لیکن حرمت پھر بھی موجود تھی، لیکن یہ حرمت ناقص تھی، اس حرمت کو تکمیل تک پہنچنا ہے. اور جب تک شرک موجود تھا تو اصل مقصد جس کے لیے گھر بنایا گیا ہے وہ مقصد موجود نہیں تھا، کیونکہ اگر شرک موجود ہے تو پھر توحید موجود نہیں ہو سکتی، ایک جگہ پر دونوں موجود نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول کو کیوں بھیجے، انبیاء کو کیوں بھیجے، کس لیے بھیجا ہے؟ توحید کے لیے، توحید عبادت کے لیے یہ پیغام دے کے بھیجا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے 13 سال مکہ میں صبر کرتے رہے، اور مدینہ میں ادھر ہجرت کرنے کے بعد بھی 8 سال تک انتظار کرتے رہے، صبر کرتے رہے. ہجرت کے 8ویں سال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے اجازت ہوتی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہے، یہ فتح مکہ کو فتح کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بحض اپنے فضل و کرم سے یہ عظیم انعام اور احسان عطا فرماتے ہیں، اور مکہ فتح ہو جاتا ہے. وانت حل بهذا البلد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں اترے ہوئے ہیں اور حلال ہو گیا ہے یہ شہر، اس کی حرمت جو ہے وقتی طور پر آپ کے لیے حلال ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں بلد الحرام کی حرمت جو ہے یہ وقتی طور پر صرف خصوصی طور پر میرے لیے جو ہے حلال کر دی گئی تھی، اب اس کی حرمت واپس چلی گئی جیسے کہ پہلے تھی فتح مکہ کے بعد. یعنی اب اس کے بعد فتح مکہ کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ مکہ معظمہ پر کوئی حملہ کرے یا اس پر کوئی بھی یعنی جس کی وجہ سے بد امنی ہو یا خون ریزی ہو. یہ بلد الحرام ہے، بلد الامین ہے، پاک جگہ ہے، پاک گھر ہے، امن و امان کی جگہ ہے. یہاں پر خون کا ایک قطرہ بہانا بھی ناجائز جو ہے وہ جائز ہے، جنگ کرنا بھی جائز نہیں ہے. وہ والد وما ولد، اور قسم کھاتا ہوں والد کی اور اولاد کی. الواقع اس میں دو معنی لیے ہیں، ایک قول ہے مفسرین کا کہ اس سے مراد، والد سے مراد آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہے، وما ولد سے مراد آدم کی اولاد ہے، صرف انسان ہے. اور بعض مفسرین فرماتے والد سے مراد ہر والد ہے، جس نے بھی بچہ پیدا کیا ہے چاہے انسان ہو یا جانور ہو، کوئی بھی ہو، اس سے مراد یعنی والد جو ہے عمومی طور پہ. وما ولد جو اس نے پیدا کیا ہے، اس والد نے جو بھی اس کی اولاد ہے چاہے انسان ہو یا درند ہو یا پرند ہو، کوئی بھی ہو، تو سب اس میں شامل ہے. جواب القسم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد، تحقیق یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. قسم کھانے کا مقصد ہوتا ہے ان معظم چیزوں کے جو کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، جس میں البلد الحرام ہے، مکہ کا شہر ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں سکونت اختیار کی ہوئی جس سے اس عظیم شہر کی شان مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اور ہر والد اور ہر اولاد کے اللہ نے قسم کھائی ہے. قسم کیوں کھائی ہے، وجہ کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً تحقیق ہم نے انسان کو کبد میں پیدا کیا ہے. کبد کے دو معنی مفسرین فرماتے ہیں، پہلا معنی یہ ہے کبد کا کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کبد سے مراد بہترین ساخت ہے. دوسرا مراد کبد کا جیسا کہ میں نے ترجمہ میں بیان کیا ہے، کبد سے مراد مشقت ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. اور دونوں میں سے کون سا معنی صحیح ہے؟ دونوں معنی صحیح ہیں، کیونکہ تفسیر کا قاعدہ کیا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ معنی ہو کسی آیت کا اور ان میں تضاد نہ ہو، آپس میں ٹکراؤ نہ ہو، دونوں کو جمع اگر کیا جا سکتا ہے تو پھر دونوں معنی لیے جاتے ہیں. وہ یہاں پر دونوں معنی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بہترین ساخت پہ پیدا کیا ہے، انسان اپنے شکل و صورت سے دوسری مخلوقات سے بہتر اور افضل ہے. دیکھ لیں جانور کو دیکھ لیں، میں کئی دفعہ مثال دیتا ہوں یا دہانی کے لیے تاکہ ہم دیکھیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے انسان ہونا، صرف انسان ہو اللہ بڑی نعمت ہے. اور پھر دیکھیں انسان کے بعد اللہ کتنی نعمتیں ہمارے اوپر نازل فرمائی ہے محض اپنے فضل و کرم سے، جس کی اسلام سب سے بڑی نعمت ہے. پھر مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ہیں، بہت سے مسلمان ہیں جو غلط عقائد کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، غلط مناہج لے پر چل رہے ہیں. پھر صحیح سچا موحد مسلمان البدعت بھی موجود ہیں، پھر صحیح سچا مسلمان موحد متبع سنت، پھر سنت کا دعوی کرنے میں بہت سے غلط مناہج بھی ہیں. کتنا بڑا انعام ہے کہ انسان ہے، مسلمان ہے، موحد ہے، متبع سنت ہے، اور منجو سلف پر قائم ہے. کتنی احسان ہے اللہ تعالیٰ کے. اگر آپ دیکھ لیں جانور زندگی دیکھ لیں، بہترین ساخت پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. یہ الگ سی نعمت ہے کہ ہم انسان ہیں. اس کی مثال دیکھیں، ہم کھانا کیسے کھاتے ہیں، پانی کیسے پیتے ہیں. پانی پینے کے لیے ہم پانی کو اپنے منہ تک لے کے جاتے ہیں. ہمارا سب سے پہلے دیکھیں کہ ہمارا منہ ہے کہاں پہ، جسم کس حصے میں ہے، سب سے اوپر والے جو بلند حصہ ہے، عزت ہے، شرف ہے. جانور کا منہ کہاں پہ ہے، اس کے دبر کے لیول پہ ہے. یعنی سر جانور کا دیکھیں اگلے سے پچھلے سے اس کا بالکل برابر ہے، ایک ہی لیول پہ ہے. انسان کا دیکھ لیں سر کہاں پہ ہے، سب سے بلند حصے میں ہے. جانور پانی کیسے پیتا ہے، اپنا پورا منہ زمین پہ مار کے پیتا ہے. وہ پانی اس کے ناک میں بھی جا رہا ہے، وہ پانی اس منہ میں بھی جا رہا ہے، لیکن وہ زندہ ہے اور اپنے رب کا شکر کرتا رہتا ہے کہ وہ ایسے زندہ ہو، اس کا رب اسے اس پانی کی نعمت سے نوازا ہے، وہ نواز رہا ہے. انسان کیسے پانی پیتا ہے، اپنا منہ زمین پہ مارتا ہے، جھک کے سجدے کی حالت میں پانی پیتا ہے یا خود پانی اپنے ہاتھ سے اٹھاتا ہے اور اپنے منہ کی طرف لے کے جاتا ہے؟ یہ شرف دیکھا ہے؟ یہ صلاحیت کس نے دی انسان کو؟ پیدا کس نے کیا ہے؟ خلق کے اعتبار سے دیکھ لیں آپ کہ سر سب سے بلند جگہ پہ ہے، پھر عزت سے وہ کھاتے، عزت سے وہ پیتے، عزت سے وہ جیتا ہے، اور باقی جتنی بھی یہ درند و پرند ہے اللہ نے اس کو مسخر کر دیا ہے اس انسان کے لیے، چاہے کافر کیوں نہ ہو، سبحان اللہ، کیونکہ انسان کا شرف ہے کہ وہ انسان ہے۔ اور یہ انسان جو ہے زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے، ہر مرحلے میں مشقت ہی مشقت ہے۔ جب نطفہ تھا دیکھیں، اور احسان اللہ تعالیٰ کا، دیکھیں نطفے سے علاقہ ہے، پھر علاقہ سے مضغہ ہے، پھر مضغہ سے ہڈی بن جاتی ہے، پھر ہڈی کے اوپر گوشت آ جاتا ہے، پھر خلق آخر بن جاتا ہے، خوبصورت انسان بن جاتا ہے۔ اللہ کا کرم دیکھے کہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ایک نطفے سے ہم پیدا ہوتے ہیں، وہ اتنی بچہ ماں کے پیٹ اندر بن جاتا ہے، اگر اس وقت ہمیں اپنا ہوش ہوتا تو کتنی تکلیف ہوتی۔ ہڈی کا تھوڑی سی یہاں پہ کوئی دبا دے ہڈی کو تھوڑا سا، کتنی درد، کوئی یوں کھینچ لے کیسے درد ہوتا ہے۔ اب ماں کے پیٹ کے اندر ان سب براہ سے گزر کے دنیا میں آئے ہیں ہم لوگ، اس لیے اس کریم کا کرم ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ ماں کے پیٹ کے اندر ان ظلمتوں میں، ان پردوں میں ہم رہتے ہیں، ماں اٹھتی ہے، بیٹھتی ہے، چلتی ہے، پھرتی ہے، لیٹتی ہے، سوتی ہے، جاگتی ہے، ہمیں کچھ پتہ چلتا ہے؟ سبحان اللہ، اور احسان ہے۔ اور ہر طرف سے پانی میں گھرے ہوتے ہیں ہم لوگ، کشن افیکٹ ہوتا ہے، اگر کوئی چوٹ بھی لگ جائے تو ہمیں چوٹ نہ لگے، پانی جو ہوتا ہے وہ ہمیں بچا لیتا ہے اس چوٹ سے، سبحان اللہ۔ قرار مکین میں ہم زندہ ہوتے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر، اگرچہ مشقت ہے لیکن اس کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ پھر پیدا ہوتے وقت کتنی مشقت ہے، ماں کے لیے الگ ہے، بچے کے لیے الگ ہے۔ پیدا ہوتے ہم روتے ہیں، مشقت ہے، دنیا میں آ چکے ہیں، فوراً بھوک لگ جاتی ہے، اور اس بھوک کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پھر راستہ آسان کیا۔ ماں کے پیٹ کے اندر غذا ماں کے خون سے آتی ہے، پلیسنٹا کے ذریعے، اور ہمارے جسم کی صفائی جو ہے گندگی وہ ادھر ہی چلی جاتی ہے، اور وہ بھی صاف ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ پھر انسان آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جاتا ہے، جب ہوش سنبھالتا ہے تب حقیقی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج کے نظام تعلیم کچھ مشکل ہو گئے بچوں کے لیے، ان کے لیے بچپن سے ہی مشقت ہے، یعنی بعض والدین 3 سال کے بچوں کو، 2.5 سال بچوں کو اسکول میں لے کے جانا چاہتے ہیں، کہ اسکول میں کیا ہوتا ہے، ڈسپلن ہوتا ہے، کرنا ہے نہیں کرنا ہے، بچے کی عمر نہیں، بچے کو سمجھانے کی اچھی تربیت کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ الگ موضوع ہے۔ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، اب جب وہ بالغ ہو جاتا ہے اس کی اصل مشقت اور مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں شرعاً اس کے اوپر فرائض ہیں اور محرمات ہیں، فرائض کی ادائیگی کے لیے مشقت ہوتی ہے کہ نہیں، الگ سے مشقت ہے، محرمات سے اجتناب مشقت ہے کہ نہیں، الگ سے مشقت ہے۔ پھر دنیا کے اعتبار سے روزگار کا تلاش ہے، اس کے لیے مشقت ہے، پھر اس روزگار میں حلال کمانا ہے، الگ سے مشقت ہے۔ پھر آہستہ آہستہ انسان جو بھی اس کے دن کیسے گزرتا ہے، کبھی کوئی تکلیف، کبھی بیماری، کبھی سر درد، کبھی زکام، کبھی تو صحت کا الگ سے پرابلم ہے، یہ الگ سے مشقت ہے۔ پھر دنیا کی پریشانیاں ہیں، انسان کبھی کچھ پا رہا ہے، کبھی کچھ کھو رہا ہے، کبھی مال آ رہا ہے، کبھی جا رہا ہے، کبھی نفع، کبھی نقصان، تو مشقت ہی مشقت ہے، اس کے صحت کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، اس کی مال و دولت کے اعتبار سے، پھر اس کے پیارے ہیں، کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے، کوئی بچہ دنیا سے جا رہا ہے، کسی کی شادی ہو رہی ہے، کسی کو خوشی ہے، کسی کی غمی ہے، یہ سب کیا ہے، مشقت کا مقابلہ ہے۔ تو دنیا کی جگہ ہی اصل میں یہ جو دنیا ہے یہ کبد کی جگہ ہے، اور انسان کو اللہ نے اسی دنیا میں پیدا کیا ہے۔ آخرت ہمیں مل نہیں سکتی جب تک دنیا سے گزر کے نہیں جائیں گے ہم، ہر انسان یہاں سے گزرنا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اور انسان جو ہے ان مشکل مراحل سے گزر کر، بعض لوگ کیونکہ انسان ہے، فرائض کا جب ہم انسان کی بات کریں تو اس میں مومن جو ہے وہ بھی شامل ہوتے ہیں، جب الگ سے انسان کی بات کرتے ہیں ہم، اس وقت ہم انسان کی بات کرتے ہیں، صرف اہل ایمان کی بات نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، اگر یہ سب ان مراحل سے گزر کے جاتے ہیں۔ اب اس میں سے جو انسان، اگلے ذکر اس انسان کا ہو رہا ہے، بینگ انسان، جو اب طرف کا نافرمان ہے، جو صرف انسان ہے، جو فرائض کو جانتا نہیں ہے، محرمات سے اجتناب کرتا نہیں ہے، اور اس دنیا میں مومنوں کی طرح یہ بھی مقابلہ کرتا رہتا ہے، مجاہدہ کرتا رہتا ہے اور ان مشکلات سے گزر کر زندگی جیتا رہتا ہے اور ان سارے جو بھی پرابلم جو مشقت تھی ان سے نمٹ لیتا ہے۔ تو ایک ایسا مرحلہ انسان زندگی میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اب میرے جیسا کوئی نہیں ہے، اب میں سب کچھ کرنے والا ہوں، جتنی پریشانیاں ہوتی ہیں میں سامنا کر سکتا ہوں، مشقتوں کا میں سامنا کر سکتا ہوں، اس دنیا کا میں سامنا کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس پر ہرگز کسی کا بس نہیں چلے گا؟ یعنی سب کچھ تمہیں مل گیا ہے، تمہیں طاقت بھی مل گئی ہے، تمہیں عقل بھی مل گئی ہے، تمہیں صحت بھی مل گئی ہے اور تم اس قابل ہو گئے ہو کہ دنیا کی اس مشقت سے نمٹ سکو اور سامنا کر سکو، اب تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ اب کوئی تمہیں پکڑ نہیں سکتا اور نہ ہی کسی کا بس تم پر چلتا ہے۔ یقول اہلکت مالا لبدا، مال کے اعتبار سے کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال خرچ کر ڈالا ہے، میرے پاس بہت سارا مال ہے، بیماری ہوتی ہے فوراً علاج کروا لیتا ہوں، کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پیسوں سے میں اس کو دور کر دیتا ہوں، بھوک مجھے لگتی نہیں ہے، پیاس مجھے پتہ نہیں ہوتی کیا ہے، میں بہت سارا مال خرچ کرنے والا ہوں۔ اچھا تم مال خرچ کہاں پہ کر رہے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہو یا رب کو ناراض کر رہے ہو؟ اس لیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسب ان لم یرہ احد، کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تم کر کیا رہے ہو، کیا واقعی تم اپنے اس مال سے جو بہت سارا مال تم نے کمایا ہے خود ہی کمایا ہے بغیر کسی کے احسان کے، بغیر کسی کی توفیق کے، کیا تم اس قابل ہو واقعی کہ تم اپنی مرضی سے صرف اپنے رب کے رحم و کرم کے بغیر خود ہی سب کچھ کر سکتے ہو؟ اور پھر جہاں پر تم یہ مال خرچ کر رہے ہو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یعنی کوئی تمہارے پہ حساب لے گا نہیں تم سے کہ تم کیا کر رہے ہو اور کہاں پہ خرچ کر رہے ہو اپنے اس مال کو؟ اور پچھلی قوموں کو دیکھ لیں، پھر جتنی قومیں بھی گزرے ہیں جب انبیاء کے سامنے کھڑے ہو گئے اور انبیاء کی دعوت میں رکاوٹ ڈالنا شروع کر دی، مذاق اڑانا شروع کر دیا، مختلف تکلیفیں پہنچائی اور یہاں تک پہنچے کہ تم نے جو تمہارا تمہیں رب سے وعدہ ہے کہ ہمارے اوپر عذاب نازل کرے گا وہ تو ہمیں دکھاؤ تو صحیح کہ عذاب کیسا ہوتا ہے، ہم تو نہیں مانتے نعوذ باللہ، یہاں تک پہنچ گئے۔ وجہ کیا ہے کہ دنیا کی آسائشیں ساری مل چکی تھی ان کو، جو دنیا کی کوئی تکلیف پہنچتی تھی اس سے نمٹنا جانتے تھے، اس کا سامنا کرنا جانتے تھے، تو انہیں کب ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے۔ یعنی قوم ثبوت کو دیکھ لیں، قوم عاد کو دیکھ لیں، ان کی زندگی کیسی تھی، دنیا میں بہت بڑی طاقت تھی، فرعون کو دیکھ لیں، نمرود کو دیکھ لیں اور دیگر جتنے بھی اہل کفر آئے ہیں دنیا میں، سب یہی کہتے تھے اپنے مال سے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اپنے صحت سے، اپنی عقل سے، اپنی ٹیکنالوجی سے، اپنے اس طاقت سے یا اس طاقت سے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسب ان لم یرہ احد، کیا وہ گمان کرتے کوئی اسے دیکھنے والا نہیں؟ تو حقیقت ذرا سن لے، تمہاری جو صلاحیت ہے، یہ جو توفیق ہے، یہ تمہارا کہنا کہ میں نے بہت سارا مال خرچ کیا ہے یا میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، حقیقت سن لے، الم نجعل له عینین، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ اگر آنکھیں نہ ہوتی کیا تم اس قابل تھے کہ کچھ کر سکتے تھے دنیا میں؟ اگر آنکھیں نہ ہوتی چار قدم کر سکتے ہو، سیدھا چل سکتے ہو بغیر ٹھوکر کھائے؟ اگر یہ آنکھیں نہ ہوتی دو روزگار کمانے کے قابل ہوتے؟ اگر یہ دو آنکھیں نہ ہوتی، اگر ہم نے تمہیں یہ دو آنکھیں نہ دی ہوتی تو اس دنیا میں تمہاری کوئی حیثیت نہ ہوتی۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور زبان اور دو ہونٹ ہم نے تمہیں دیے ہیں، آج تم بات کرنے کے قابل ہو اور بات بڑی آسانی سے کر سکتے ہو، زبان کو ہلاتے ہو اور ہونٹوں کی حرکت سے آپ بات کر سکتے ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے واللہ۔ زبان تو جانور کی بھی ہے لیکن وہ بول نہیں پاتا، کیونکہ صرف زبان کا ہونا کافی نہیں ہے، ہونٹ جانور کے بھی ہیں، نہیں ہونٹ جانور کے اس کے بھی ہیں، تو زبان اور صرف زبان اور ہونٹ کا ہونا کافی نہیں ہے بات کرنے کے لیے، انسان بات کرتا ہے اپنے رب کی اجازت سے، اپنے رب کے حکم سے بات کرتا ہے، یہ صلاحیت محض اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت ہے۔ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ حیوان ناطق ہے، بولنے والا جانور ہے، غلط، انسان جانور نہیں ہے، انسان انسان ہے، ہم یعنی بیولوجی میں ہم نے بھی پڑھا ہے اور پڑھاتے بھی ہیں کہ اینیمل کنگڈم پڑھتے پڑھا کہ نہیں پڑھا, اس میں انسان کو شامل کیا کہ نہ کیا. میرے بھائی اینیمل کنگڈم انسان سے کیا تعلق ہے؟ وہ جانور ہے, اللہ نے اس کو جانور ہی پیدا کیا ہے, اس کے ماں باپ سارے جانور ہیں, شروع سے لے کے آخر جانور ہی جانور ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام دیا ہے, یہ انسان اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی سب سے پہلے نبی کی اولاد ہے. انسان کسی جانور سے ٹرانسفارم ہو کے جانور سے انسان نہیں بنا, بندر سے نہیں بنا, انسان انسان اور بندر بندر دو الگ چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے بات کرنے کی, کیونکہ پیدائشی طور پر وہ انسان جو ہے وہ بولنے والا, یعنی کہ پہلے جانور تھا, پھر اس میں تبدیلی آئی, پھر وہ پہلے نہیں بولتا تھا, جب بندر تھا انسان نے تو بولنا بھی شروع کر دیا. سبحان اللہ. الغرض انسان بولتا کیسے ہے, کبھی نوٹ کیا ہے؟ اس کے لیے سانس کا لینا, پھر پھیپھڑوں سے جب ہوا خارج ہوتی ہے, پھر حلق سے جاتے ہوئے ساؤنڈ باکس میں جاتی ہے, پھر منہ کی طرف آتی ہے, پھر زبان حرکت ہوتی ہے, ہونٹ میں ہلتے ہیں, پھر کلمات بنتے ہیں, پھر انسان بولتا ہے. کسی جانور کے پاس نہیں ہے کیا؟ جانور کے پھیپھڑے ہیں کہ نہیں ہیں؟ سانس وہ لیتا ہے کہ نہیں لیتا ہے؟ اس کا بھی حلق ہے, اس کی زبان اور ہونٹ بھی ہیں, لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے بات چیت سے محروم کیا ہے, اس کے پاس نہیں ہے. ساؤنڈ باکس اس کے پاس نہیں ہے. ووکل کارڈز ہوتے ہیں خصوصی ویبریشن سے, جب یہ سانس جو ہے ہم انسپریشن لیتے ہیں, پھر جب ایکسپریشن سانس باہر نکالتے ہیں, ووکل کارڈ سے جب یہ ہوا جو گزرتی ہے اس میں ویبریشنز ہوتی ہیں مختلف قسم کی, تو ایک ٹون سے بن جاتی ہے آواز کی, پھر حلق سے گزرتے ہوئے اور حرف بنتا ہے حلق میں, اور اوپر تالو میں اور حلق بنتا ہے, آگے دانتوں کے بیچ میں اور حرف بنتا ہے, زبان جب دو دانتوں کے بیچ میں آتی اور حرف بنتا ہے, جب سائڈ پہ آتی اور حرف بنتا ہے, جب زبان کو اوپر لگاتے اور حرف بنتا ہے, مختلف حروف بنتے ہیں, اور انسان فراوانی میں بغیر سوچے سمجھے انسان جب بات کرتا ہے تو زبان کہاں پہ جانا ہے کیسے کرنا ہے, والله اپنے بس کی بات نہیں. اگر ہم کمپیوٹر کے ذریعے بٹن دبائے جیسے لکھتے ہیں نا, لکھتے کہ یعنی سب سے اسپیڈ جس کی تیز لکھنے کے لیے کی بورڈ پہ, اگر ہم ویسے بول جیسے کہ ہم لکھتے ہیں مشکل ہوتا کہ نہیں؟ دیکھیں ایک حرف لکھتے ہیں نا, ایک حرف بولتے بھی ہم ویسے جیسے ہم لکھتے ہیں, اگر ہم نے بولنے کے لیے اسی کی بورڈ کے سہارے سے ہمیں بولنا ہو تو کتنا مشکل ہوتا ہمارے لیے, اور ہم کتنا بولتے ہیں اس فرانے سے ہم بول سکتے ہیں. ہم جب میسیج لکھتے ہیں واٹس ایپ پہ جتنا لمبا میسیج لکھیں تھک جاتے ہیں کہ نہیں؟ زبان ایسی, یہ بھی گوشت کے ٹکڑے ہیں ہاتھوں میں, یہ بھی گوشت کا ٹکڑا ہے, اس میں اس گوشت میں جو ہے جو ہاتھوں کی جو ہڈیاں ہیں اور گوشت اس میں زیادہ مضبوط ہے کہ نہیں؟ اس میں ہڈیاں بھی ہیں اور ایک سے زیادہ گوشت کے ٹکڑے ہیں, زبان ایک ہی ہے انسان کی, اور ایسا گوشت کا ٹکڑا جو بھی تھکتا نہیں ہے. سبحان اللہ, بولنا شروع کر دو پھر بریک لگتی نہیں ہے. سبحان اللہ. الغرض تو اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے, دو آنکھیں ہیں, ایک زبان ہے اور دو ہونٹ ہیں. آنکھوں سے انسان کے لیے ایکسس ہے اندر جانے کے لیے, انسان دیکھتا ہے بات دل میں اترتی ہے. پھر ایکسپریشنز کے لیے کیا ہے؟ انسان اپنے جو دل کی بات کیسے بتاتا ہے, کیسے شیئر کرتا ہے؟ آج ایک سوال تھا رات کو, ایک سوال آیا تھا بڑا عجیب سا, کہتے ایک گنگا اور بہرا ہے, بیوی کو طلاق دینی ہے, کیسے دے گا؟ میں نے کہا لکھ کے دے گا, کہتے ان پڑھ ہے, یعنی اور مصیبت ہے. ایکسپریشن سے ان کو اپنے اشارے ہوتے ہیں, گونگے کے جو اپنی ایک خاص لینگویج ہوتی ہے, اشارے سمجھتے ہیں, تو عدالت میں جائے گا اور اپنے اشاروں سے بتائے گا. کہتے ہیں اسے مجبور کیا گیا, اگر اسے مجبور کیا گیا ہو طلاق پہ, یعنی اس پیپر لے کے اس پہ دستخط کروا دیا, انگوٹھے لگوا دیے, پہلے وہ دینا چاہتا تھا اب وہ دینا نہیں چاہتا ہے, اب صورت اور سنگین ہو گئی ہے, یعنی گنگا بھی ہے بہرا بھی ہے, پہلے دینا چاہتا تھا جب انگوٹھے لگوائے اس وقت نہیں دینا چاہتا تھا, طلاق ہوئی کہ نہ ہوئی؟ میں نے کہا اسے پوچھے, کہتے پوچھے کیسے پوچھے اسے, وہ تو بول ہی نہیں سکتا, تو ظاہر عدالت پہ جانا پڑے گا اور پھر پتہ لگایا جائے گا کہ اس نے واقعی طلاق دی ہے کہ نہیں, کیونکہ مکرہ کی طلاق نہیں ہوتی, مجبوراً کسی پہ ایک دستخط کروائے جائیں خاوند سے اور اس انگوٹھا لگایا جائے تو طلاق نہیں ہوتی. الغرض تو کتنی بڑی نعمت ہے, ہم اپنے جو دل کی بات ہے زبان پہ فراوانی سے لے کے آتے ہیں, کتنی بڑی نعمت ہے. آپ اپنے دوست سے بات کرتے ہیں, بیوی سے بات کرتے ہیں, بچوں سے بات کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں, ٹیچر کو دیکھ لیں سارا دن بولتا رہتا ہے ماشاء اللہ, اسی نعمت سے بولتے ہیں, کیسے بولتے پھر؟ سبحان اللہ. اسٹوڈنٹ جواب کیسے دیتے ہیں؟ زبان سے دیتے ہیں. تو دنیا کا پہیے سے زبان سے چلتا ہے, یعنی آنکھوں سے چلتا ہے, یعنی کانوں سے چلتا ہے, یہ صرف اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مختلف نعمتیں ہیں, اور اس سے بڑھ کر اگلی نعمت باقی ہے. آنکھیں ہو نہ ہو, زبان ہو یا نہ ہو, لیکن ہونٹ ہو یا نہ ہو، لیکن یہ اگلی نعمت جو ہے اس کا ہونا لازمی ہے کامیابی کے لیے. پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیے. دونوں راستے ہیں، خیر کا راستہ ہے اور شر کا راستہ ہے، فرمبرداری کا راستہ ہے، نافرمانی کا راستہ ہے. یہ دونوں راستوں کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دی ہے. اور پھر اس راستے کو مزید تاکید کے لیے اور سمجھانے کے لیے کون سا راستہ خیر کا، کون سا راستہ شر کا ہے، اپنے رسول اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائے ہیں، اپنی کتابیں نازل کی ہیں، اللہ کے رسول آئے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، ہمارے لیے آئے ہیں، ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں. اور تفصیل سے ان مسائل کو بیان کیا گیا ہے، تفصیل سے کہ جنت کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس پر کیا کرنا ہوگا، کیسے چلنا ہوگا، جنت کیسے ملے گی. دوسرا راستہ جو ہے وہ جہنم کا راستہ ہے، اس پر کس کس سے بچنا ہوگا، کیا نہیں کرنا ہوگا جہنم سے بچنے کے لیے، اور اگر کیا کرو گے تب جہنم رسید ہوگے. سب واضح ہو چکا ہے، واللہ اساس سے لے کر، بنیاد سے لے کر اوپر تک، جہاں تک بھی جاتے ہو، صغیرہ گناہ سے لے کر سب سے بڑے کبیرہ گناہ، شرک اور کفر تک بھی، نفاق تک بھی تفصیل موجود ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، بعض مفسرین فرماتے ہیں، دوسرا معنی بھی ہے کہ ہم نے بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسے ماں کے سینے کی طرف ہدایت دے دیتے ہیں. یہ معنی بھی صحیح، دونوں معنی صحیح ہیں. نجدین ابھری ہوئی جگہ کو کہتے ہیں، نجد ابھری جگہ کو کہتے ہیں، اور ماں کے دونوں سینوں جو ہیں ابھرے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بچے کو ہدایت دے دیتا ہے پیدا ہوتے ہی. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ تمہارا رزق ابھی ماں کے سینے میں ہے. سبحان اللہ، دونوں راستے دکھا دیے، رزق مہیا کر دیا ہے، دو آنکھیں بھی دیے ہیں دیکھنے کے لیے تاکہ حق کو دیکھا جائے، ایک زبان دو ہوٹ بھی ہیں تاکہ حق بولا جائے، دو راستے بھی دکھا دیے کہ خیر کا راستہ اپنایا جائے اور شر کے راستے سے دوری اختیار کی جائے. یہ انسان جو کہتا رہتا میں بڑا کچھ کرنے والا ہوں، اگر نعمت ہماری نہ ہوتی یہ کسی چیز کے لائق بھی نہیں تھا، پھر بھی اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے یا میں کچھ کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَاقْتَحَمْ الْعَقَبَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَ، بس وہ نہ داخل ہوا عقبہ یعنی گھاٹی میں، اور آپ کیا سمجھے کہ عقبہ کیا ہے یا گھاٹی کیا ہے. عقبہ کہتے ہیں پہاڑ کے اس مشقت راستے کو جس کو پار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ انسان جو بڑے بڑے باتیں کرتا ہے، اگر واقعی یہ خیر کا راستہ چاہتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ یہ مشکل راستے سے ذرا گزر کے دکھائے. بڑا سینہ تان کے کہتا ہے میں دنیا کا بڑا سامنا کرنے والا ہوں، حقیقتاً جس کا اس نے سامنا کرنا ہے کیا کبھی اس کے بارے میں سوچا بھی ہے اس نے؟ فَلَاقْتَحَمْ الْعَقَبَ، عقبے میں کبھی داخل ہوا ہے؟ اقتحام دخول کو کہتے ہیں، اصل بات اس عقبہ کو پار کرنا ہے. جو کبھی داخل ہوا ہے چلو پار تو دور کی بات ہے، اسے قریب ہی کبھی گزر کے دیکھا ہے اس نے؟ عقبہ ہے کیا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اب سوالی انداز میں اس بات کی مزید تک شوق پیدا ہو اور اس کی اہمیت کا پتہ چلے، فَلَاقْتَحَمْ الْعَقَبَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَ. او میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا جانے کہ عقبہ کیا ہے؟ یہ عقبہ کیا ہے؟ یہ مشکل راستہ کیا ہے؟ مشکل گھاٹی کیا ہے جس کو پار کرنا ہے، اور پار کرنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہوتا ہے کہ میں نے دنیا میں کچھ کر کے دکھایا ہے. آئیے دیکھتے ہیں یہ عقبہ کیا ہے. چند مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، چند مثالیں ہیں. فک رقبہ، سب سے پہلے گردن آزاد کرنا یا اسیر کا آزاد کرنا، دونوں ٹھیک ہے. گردن کا آزاد کرنے سے مراد دو چیزیں ہیں، یا تو غلام کو غلامی سے آزاد کرنا ہے، یا جو جنگ میں اسیر ہے یا کسی وجہ سے بھی وہ قید خانے میں بند ہے اسے آزاد کرنا ہے. اس کے لیے بہت بھاری رقم کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے. کہتے ہیں ہلکت مالا لبدا، کبھی مال ادھر بھی خرچ کیا ہے تم نے؟ ابھی کیا کہہ رہا تھا انسان، ہلکت مالا لبدا فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَ. اب یہ گھاٹی ہے تمہارے سامنے آئی ہے، دنیا میں کئی ایسے موقع سامنے آئے ہیں تمہارے، کسی ضرورت مند کو ضرورت تھی تمہاری مدد کی، کیا اس کی تم نے مدد کی تھی؟ یہ تو صرف ایک مثال ہے، کیونکہ اس میں زیادہ رقم کی ضرورت ہے. آپ کے سامنے زندگی میں کوئی ایسا شخص آئے جو مریض ہے، اس کے آپریشن کی ضرورت ہے، آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، بہت تم نے پیسے کمائے بھی ہیں خرچ بھی کیے ہیں، کبھی امریکہ جا رہے ہو سیر پہ، کبھی یورپ جا رہے ہو، کبھی کسی اور جگہ پہ جا رہے ہو، بہت سارا پیسہ خرچ کیا ہے، کبھی اس کی مدد بھی کی ہے تم نے. وہ زندگی موت کے کشمکش میں ہے، وہ زندہ رہنا چاہتا ہے، اس کے بچے بھی ہیں، اس کی بیوی بھی ہے، اس کے اولاد بھی ہے، وہ تمہاری طرح جینا چاہتا ہے. اسے صرف جینے کے لیے ایک آپریشن کی ضرورت ہے. یہ زندگی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا، لیکن ایک سبب ہے، ڈاکٹر آپریشن کرے گا اور وہ صحت یاب دوبارہ ہو سکتا ہے اور بچوں میں واپس آ سکتا ہے. وہ مرض میں مبتلا ہے، اس کو آپریشن کی ضرورت ہے، کہ اس کی مدد کی. آپریشن پہ 30,000 ریال لگتے ہیں مثال کے طور پہ، یہ اس سے زیادہ اس سے کم. مدد کی تھی تم نے اس کی، ایک سفر پہ تم 40-50,000 خرچ کر کے آئے ہو، اڑا کے آئے ہو، نافرمانی رب کی کر کے آئے ہو، اور کہتے ہو اہلک تو مالا لبدا، یہاں پر کبھی کوئی مال خرچ کیا ہے؟ تو گردن کو آزاد کرنا، غلامی سے آزاد کرنا، جب غلامی موجود تھی اس کے علاوہ بھی جہاں پر پیسہ لگتا ہے وہاں پر پیسہ خرچ کر کے کسی مصیبت زدہ شخص کی مصیبت کبھی دور کرنے کی کوشش بھی کی ہے، کہ اس کے بارے میں سوچا بھی ہے. یہ تو ایک مثال ہے. فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا بھوک والے دن میں. کبھی کسی بھوکے کو بھی کھانا کھلایا ہے؟ خود تو خوب کھاتے ہو، خوب پیتے ہو. وہ یہ سچ بات ہے بھائی، بعض اوقات ہمیں خبر تک یا شعور تک نہیں رہتا، شاید دنیا میں ہم بھی مگن ہو گئے لما رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ پڑوسی بیچارہ بھوکا ہوتا ہے اور ہمارا کھانا گندگی میں بچا ہوا کھانا پڑا ہوتا ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. واللہ بعض شادی بیاہ میں آپ دیکھ لیں، ولیموں میں دیکھ لیں کیا ہوتا ہے. واللہ گندگی کے جو بڑے ڈبے ہیں نا، واللہ تقریباً یعنی آدھے سے زیادہ بھرا ہوا تھا، یہی چاول تھے اس میں گوشت پڑا ہوا تھا. اور اسی شہر میں اسی جگہ پر واللہ ایسے مسکین فقیر موجود ہیں جو بھوکے ہیں. فلاقتحم العقبہ، شادی میں تو بڑا تم نے خرچ کیا، لوگوں نے واہ واہ بھی کر دیے، کیا شادی تھی، کیا ولیمہ تھا، کیا کھانا تھا، تعریفیں تو لوگوں نے لے لی ہے، تم نے بھی بڑا سینہ تان کے کہہ دیا میں نے بہت سارا مال خرچ کیا ہے، مال خرچ کر کے آئی ہوں. لیکن کیا تم نے کبھی یہ سوچا کہ تمہارا مال کس طرف جا رہا ہے؟ کہ گمان کر سے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اس کو حساب نہیں لینے والا کوئی؟ کبھی کسی مسکین، کبھی کسی ایسے دن میں، مسغبہ کے دن میں جب شدید بھوک ہو، قحط سالی ہو، کیا اس وقت تم نے کبھی کسی کو کھانا کھلایا ہے؟ خصوصی طور پر یتیم ذا مقربہ، قرابت دار یا رشتہ دار یتیم کو، تمہارا یتیم ہے، تمہاری فیملی میں ہے، تمہارا یتیم رشتہ دار ہے تمہارے فیملی میں، لیکن ہے یتیم. یتیم کسے کہتے ہیں؟ جس کا باپ بلوغت سے پہلے مر جائے، یہ یتیم ہے. اور رشتہ دار یتیم کا زیادہ حق ہوتا ہے، یتیم معاشرے کا کمزور ترین انسان ہوتا ہے، اگر امیر ہی کیوں نہ ہو، لیکن یتیم ہے، باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے، اب وہ کمزور ہو گیا ہے، اس کی زندگی عجیب سے گزرتی ہے، یعنی اس کی حسرت ہی کافی ہوتی ہے اس کے لیے. دوسرے بچوں کو دیکھتا ہے، اس کا باپ کسی نے بچے کو اٹھایا ہوا ہے، کوئی بچوں کو پیار کر رہا ہے، کوئی اسے خرچ دے رہا ہے، کسی نے اپنے بچوں کو سینے سے لگایا ہوا ہے، اور یہ بیچارہ دور سے دیکھتا رہتا ہے اور حسرت ہوتی ہے کہ کاش میرا آج باپ بھی ہوتا جو میرے ساتھ اس طریقے سے مجھے پیار کرتا، مجھے اٹھاتا، اپنے سینے سے لگاتا. یہ حسرت اس کے لیے کافی ہے. اس کے باوجود بھی، اس کے ساتھ ساتھ اگر اسے کوئی تکلیف ہے، کوئی درد ہے، وہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر وہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اے انسان، تو کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ مال خرچ کرتا ہوں اور میں بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنے والی ہے، طاقت میرے پاس موجود، صلاحیت موجود ہے، تمہیں صلاحیت ہم نے دی ہے ساری، لیکن کیا کبھی اس راہ سے گزر کے دیکھا تم نے؟ کبھی اس قریب رشتہ دار یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے؟ کبھی اس کی بھوک مٹانے کی کوشش کی ہے تم نے؟ یہ عقبہ ہے جو تم نے پار کرنی ہے. یتیم ذا مقربہ او مسکین ذا متربہ، یا خاک نشین مسکین کو، مسکین ہے ذا متربہ ہے، مسکین جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ایسی بیچارے کی زندگی کہ مٹے کی سوا اس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، اس کے ہاتھ مٹی میں ملے ہوئے، کچھ بھی نہیں اس کے پاس، خاک نشین مسکین ہے. کبھی اس مسکین کی خبر لی ہے تم نے یا انسان؟ کبھی اس کو بھی کھانا کھلایا ہے؟ کبھی اس کی بھی خبر لی ہے؟ کبھی اس کو بھی حال پوچھا ہے؟ ہمارے محلے میں، ہماری جگہوں میں کیسے ایسے، کتنی ایسے مسکین ہیں. اگر ہمیں کبھی یاد آتے ہیں شاید تو پھر عیدوں پہ شاید یاد آتے ہوں گے، یا زکاۃ و فطر جب ہم بانٹتے ہیں تب شاید ہمیں کوئی یاد آتا ہو کہ چلو زکاۃ و فطر، کیونکہ نعوذ باللہ گردن سے اس فرضیت کو اتارنا ہے تو پتہ بھی ہوتی ہے، یہ بھی مسکین ہے وہ بھی مسکین، پھر جاتے ہیں وہ زکاۃ و فطر دیتے ہیں، پورا سال کہاں ہوتے ہیں، وہی گھر ہیں وہی لوگ ہیں جو کو سال میں ہم ایک دفعہ جاتے ہیں زکاۃ و فطر دینے کے لیے، پورا سال بھوکے رہتے ہیں، کچھ ہے نہیں ان کے پاس، باقی دن ہم کیا کرتے رہتے ہیں پورے سال میں، ان کی خبر کیوں نہیں لیتے ہم؟ کیونکہ عقبہ ہے، عقبہ میں داخل ہونا مشکل ہے کہ نہیں؟ فلق تحم العقب وما ادراک العقبہ، تو کیا جانے عقبہ ہے کیا؟ عقبہ یہ ہے، بہت مشکل کام ہے لیکن آسان اس کے لیے جس کے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، ہو سکتا ہے کہ بہت بڑی مشکل بات ہے یہ کہ اپنے پڑوسی کی خبر رکھنا، اپنے آپ کا جو یتیم ہے جو آپ کا رشتہ دار ہے اور وہ بھوک اس کی بھوک کو مٹانا، وہی کھانا جو تم کھاتے ہو اس کو ایک پلیٹ بھیج دو، کتنا کھائے گا وہ؟ دیکھ کرنے کے لیے کوئی ہے، دیکھا جائے تو مشکل نہیں ہے، ہے آسان، لیکن جب انسان نہیں کرتا اس لیے بہت مشکل، اور اس لیے یہ عقبہ میں اس کو شمار کیا گیا ہے۔ پھر سب سے اہم بات رہ گئی ہے، عقبہ کو اگر پار کرنا ہے، یہ ساری باتیں ایک طرف ہیں، ایک سب سے اہم بات باقی، اگر جب تک وہ نہیں ہوگی تو عقبہ پھر پار نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ باتیں ہیں کسی شخص کی زندگی میں، وہ گردن بھی آزاد کرتا ہے، وہ پیسے بھی خرچ کرتا ہے، مدد بھی کرتا ہے مسکینوں کی، کھانا بھی کھلاتا ہے، یتیموں کو بھی کھانا کھلاتا ہے، مسکینوں کو بھی کھانا کھلاتا ہے، اور لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے، خبر بھی رکھتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں سب سے اہم بنیادی چیز جو ہے وہ نہیں ہے، تو اس نے عقبہ کو پار نہیں کیا۔ وہ کیا چیز ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے، ثم کان من الذین آمنوا، یہ اصل بات ہے، پھر ہو ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے ہیں، ایمان والے، کیا ایمان والا بھی ہے کہ نہیں؟ کافر جو بھی عمل کرتا ہے اس کا بدلہ اس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، کیونکہ مومن نہیں ہے تو اس نے عقبہ کو پار نہیں کیا ہے۔ اصل عقبہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی پکڑ، سب سے بڑی سزا سے بچا لو، اور وہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اس لیے ثم کان من الذین آمنوا، اصل بات یہ ہے کہ اس نے یہ سارے کام تو کیے ہیں لیکن وہ اہل ایمان میں سے ہے، جو بھی اچھے کام اس نے کیے ہیں ہے یہ اہل ایمان میں سے، یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں میرے بھائی، جس کا جتنا ایمان مضبوط ہوگا اور زیادہ ہوگا اتنے اس کے لیے عقبہ پار کرنا اور عقبہ میں داخل ہونا آسان ہوگا، جس کا ایمان جتنا کمزور ہوگا اور عقبہ اس کے لیے اتنی مشکل ہو جائے گی۔ کافر کے لیے کیونکہ آخرت ہے ہی نہیں، اس لیے اس کے لیے عقبہ ہے ہی نہیں، کافر مدد کرے نہ کرے اس کے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کافر ان کاموں میں، خیر کے کاموں میں سرگرم ہوتے ہیں، بہت آگے ہوتے ہیں، کبھی جانور کی مدد کر رہے ہیں، سانپوں کو پالا ہوا ہے ان کو بھی خوراک دے رہے ہیں، جانور ہے ترس آتے ہیں سانپوں پر بھی ترس آتے ہیں، ان کو پال رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو، الغرض مدد وہ بھی کرتے ہیں، بھوکے کو وہ بھی کھانا کھلاتے ہیں اور لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں، لیکن کیا عقبہ پار کیا ان لوگوں نے؟ نہیں کیا، کیونکہ اصل چیز ان کے اندر موجود نہیں ہے جو اہل ایمان کے پاس ہے، اور اہل ایمان کے لیے عقبہ کو پار کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ آج چھوٹی سے چھوٹی بات آج ہمیں بہت بڑی لگتی ہے، چھوٹی سی فرما برداری بھی آج ہمیں بہت بڑی لگتی ہے، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی۔ ثم کان من الذین آمنوا، الذین آمنوا سے کیا مراد ہے؟ بولو جو ایمان لائے، کس چیز پہ ایمان لائے؟ ما یجب الایمان بھی، جس چیز پر ایمان لانا واجب ہے، کس چیز پر ایمان لانا واجب ہے؟ دیکھیں ایمان کو ایک لفظ ہی ہم اپنے منہ سے کہتے ہیں اور کہتے ہیں میں مومن ہوں، نہیں، ایمان جو ہے مجموعہ ہے، ایمان زبان کا قول بھی ہے، دل سے یقین بھی ہے، اور عمل سے جسم کے عمل سے عمل کا نام بھی ہے، تو ان تین چیزوں مجموعہ کا ایمان کہا جاتا ہے۔ لیکن ایمان کس چیز پہ ہونا ہے؟ زبان سے ہم نے کیا کسی اقرار کرنا ہے، دل سے کسی بھی یقین، پھر عمل کس چیز پہ کرنا ہے؟ ارکان ایمان جو چھ ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبریل امین علیہ السلام کی حدیث میں، صحیح مسلم کی روایت میں، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله وبالیوم الاخر وان تؤمن بقدر خیره وشره، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسول پر ایمان، اللہ تعالیٰ کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ رسولوں پر ایمان، پھر یوم آخرت پر ایمان، اور پھر تقدیر پر ایمان، اچھی ہو بری ہو، یہ چھ ارکان ایمان ہیں، ان پر ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض ہے، اگر ان میں سے ایک پر بھی ایمان نہیں ہے یا شک ہے تو ایک کوئی شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، اہل ایمان میں سے اس کا شمار ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ثم کان من الذین آمنوا، سب سے پہلے اس کی یہ خصوصیت ہے، اہل ایمان میں سے ہے۔ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمہ، اور انہوں نے وصیت کی باہم صبر کی اور باہم رحم کھانے کی، ایک دوسرے کو اہل ایمان ہے نا، اب ایک دوسرے کو وصیت بھی کرتے رہتے ہیں، صبر کرنے کی وصیت اور ایک دوسرے پر رحم کرنے کی وصیت۔ صبر اکیلا کافی نہیں ہے، مجبور بھی صبر ہی کر لیتا ہے، اصل بات یہ ہے کہ صبر کرے اپنے رب کے لیے، بولے رب بھی کا فصبر، اللہ کے لیے صبر کرنا، اپنے رب کے لیے صبر کرنا ہے۔ اور کیونکہ انسان کو بہت سارے مشکلات، جیسے قبض میں پیدا کیا ہے تو قبض کے لیے کسی ضرورت پڑتی ہے، سب سے پہلے صبر کی ضرورت پڑتی ہے، رحم کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ صبر کرو، اپنے نفس پر بھی رحم کرو اور دوسروں پر بھی رحم کرو، اور یہ اہل ایمان ہی کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ کافر سب کی صبر کس کس چیز پہ کرے گا؟ کافر اگر صبر کرتے اس کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے صبر کرتا ہے، بس اپنے رب کے لیے صبر نہیں کر سکتا، رب کو جانتے نہیں ہے، وہ رحم کرتے ذاتی مفاد کے لیے، ایسے نہیں کرتے، کم سے کم تعریف بھی اس کی جائے نا تب بھی وہ رحم کرے گا دوسروں پہ، صرف تعریف کو حاصل کرنے کے لیے، مومن ایسا نہیں کرتا۔ اگر تعریف کے لیے کسی مدد کرتا ہے تو ریاکاری ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے لیے۔ تو اہل ایمان جو ہے، وتواصوا بالصبر، سب سے پہلے ایمان ہے، پھر ایک اور خوبصورت یہاں پہ صفت ہے وتواصوا بالصبر، اور ایک اور خوبصورت صفت ہے وتواصوا بالرحمہ، ایک دوسروں پر رحم کرنے کی بھی وصیت کرتے رہتے ہیں۔ صبر رب کے لیے کرنا ہے اور رحم کرنا ہے دوسروں پر، اپنے گھر والوں پر، سب سے زیادہ حق اپنے گھر والوں، اپنے والدین کا ہے، میرے بھائی اپنے والدین پر رحم کرو، اپنے بیوی پر رحم کرو، بچوں پر رحم کرو، قریبی رشتہ داروں پر رحم کرو، اپنے دوستوں پر رحم کرو، اپنے پڑوسیوں پر رحم کرو، اپنے نفس پر رحم کرو۔ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا وہ اللہ کی رحمت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والے تم پر رحم کرے گا۔ جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار نہیں ہے، خصوصی رحمت۔ بولے عام رحمت میں تو کافر جانور بھی شامل ہے نا، اگر رب کی خصوصی رحمت چاہتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے بننا چاہتے ہو تو اپنے نفس پر رحم کرو اور دوسروں پر بھی رحم کرو۔ جن کی یہ صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں، اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ ہیں خوش نصیب، داہنے ہاتھ والے، دنیا میں خوش نصیب ہیں اور آخرت میں داہنے ہاتھ والوں کے ساتھ ہوں گے، غلام اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا، اور دنیا میں خوش نصیب ہیں۔ خوش نصیبی کیا ہے؟ دوسروں کی طرح یہ بھی زندہ رہے ہیں، دوسروں کی طرح یہ بھی کھاتے رہے، پیتے رہے ہیں، مشقتیں انہوں نے برداشت کی دوسروں کی طرح، ان کی بھی، ان کو اللہ تعالیٰ دو آنکھیں دی ہیں، ایک زبان اور دو ہونٹ دیے ہیں دوسروں کی طرح، لیکن یہ عقبہ کو پار کرنے والے ہیں، دوسروں نے عقبہ کو پار نہیں کیا ہے، یہ اہل ایمان میں سے ہیں، تواصو بالصبر تواصو بالرحمہ میں سے ہیں، اپنے نفس پر رحم کرتے رہے، دوسروں پر بھی رحم کرتے رہے، صبر کرتے رہے ہر تکلیف اور مشقت میں، اپنے رب کے لیے صبر کرتے رہے، اہل ایمان میں سے ہیں، ان کا عقیدہ درست ہے، توحید اور سنت پر قائم رہے ہیں، صحیح منہج پر قائم زندگی میں رہے ہیں، دنیا میں خوش قسمت خوش نصیب ہے۔ واللہ میرے بھائی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر یہ ساری نعمت نازل فرمائے، خصوصی طور پر توحید السنت و صحیح منہج سے، صحیح منہج کی جو نعمت ہے، واللہ بہت بڑی نعمت ہے، واللہ کاش ہم آج اس کی قدر جانتے ہوتے، واللہ بہت سے لوگ بے قدرے ہیں، پیدائشی جو ہے نا، کئی پیدائشی اہل حدیث، ان کو پتہ نہیں کہ اہل حدیث ہوتی کیا ہے، اس کی قدر کیا ہے، دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ لوگ کوئی شرک کی طرف، کوئی بدعت کی طرف جا رہے، کوئی ڈوبا ہوا ہے شرک اور بدعت میں، لیکن پھر بھی ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ اہل حدیث جو سلفی ہوتے ہیں وہ عام لوگوں میں سے نہیں ہیں، اہل حدیث، حدیث کا لفظ ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، سلفی میں سلفیت، سلف کا لفظ جوڑ دیا گیا ہے، اور حدیث علم ہے، اور سلف علماء تھے، تو اہل حدیث اور سلفی جو ہوتا ہے وہ طالب علم ہوتا ہے، کوئی سلفی ایسے نہیں ہونا چاہیے جو طالب علم نہ ہو، کم سے کم بنیادی علم اسے آنا چاہیے, اسے پتہ ہو کہ بنیادی علم ہے کیا. واللہ بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور اس کے لیے ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور شکر عمل سے کرنا ہے, اور عمل اور علم دونوں لازم اور ملزوم ہیں. تو اس لیے علم میں ہمیں آگے جانا پڑے گا اور عمل بھی آسان ہو جائے گا, اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی رہیں گی. اولئک اصحاب المیمنہ, یہ تو ایک طرف ہو گئے. والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ, اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا وہ اصحاب مشأمہ میں سے ہیں, وہ بدبخت لوگ ہیں اور اصحاب مشأمہ میں سے ہیں. علیہم نار مؤصدہ, ان پر آگ کو بند کر دیا گیا ہے. وہ لوگ جو کفر پر اترے ہوئے ہیں, اپنے رب کے نافرمان ہیں, اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں, جن آیتوں کا اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے ان کو جھٹلاتے ہیں, پورے قرآن مجید کو جھٹلاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں, دین کو جھٹلاتے ہیں, تو ایسے لوگ جو ہیں وہ بدبخت لوگ ہیں. اس دنیا میں یہ بھی زندہ ہے دوسروں کی طرح, اہل ایمان کی طرح یہ بھی موجود ہیں, ان کے پاس وہی کچھ ہے جو دوسرے لوگوں کے پاس ہے, جو اہل ایمان کے پاس ہے, لیکن عقبہ پار نہیں کر سکے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے رب کو پہچان نہیں سکے. جس رب نے ان کو پیدا کیا ہے, بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے, مشقتیں اور تکلیفیں سے تھی تاکہ یہ صبر کرتا رہے اور اپنے رب کی طرف رجوع کرتا رہے. صبر بھی کیا لیکن اپنے رب کو جانا نہیں, رجوع اپنے رب کی طرف نہیں کیا. دنیا میں یہ بھی دنیا گزار چکا ہے, دنیا میں بدبخت تھا یہ. آج کافر ہمیں خوبصورت نظر آتے ہیں, شکلیں ان کی خوبصورت, جگہ ان کی خوبصورت, موسم ان کا خوبصورت, لیکن حقیقت میں کیا لوگ ہیں یہ؟ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ بدبخت لوگ ہیں یہ. نہ تو دنیا کے ہاتھ میں آئی, دنیا پیچھے چھوڑ کے جائیں جیسے کہ دوسرے چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور نہ ہی آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ باقی ہے سوائے جہنم کے. علیہم نار مؤصدہ, پر آگ کو بند کر دیا گیا ہے, اس میں سے کبھی نکلے گے نہیں. اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا عذاب ہے, نعوذ باللہ. آپ کو پتہ ہے کہ جہنم کا عذاب کی شدت کتنی ہے؟ کون بتا سکتا ہے جہنم کے عذاب کی شدت اور سختی کتنی ہے؟ کون بتا سکتا ہے؟ دنیا کو بتا سکتا ہے دنیا میں نہیں بتا سکتا. کون بتا سکتا ہے؟ جس نے کبھی اس عذاب کو چکھے وہ بتا سکتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی بیان فرما دیا ہے, ذرا غور کریں. سورۃ غافر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب. وقال الذین فی النار, اور کہا ہوں لوگوں نے جو آگ میں ہیں, جہنم میں ہیں, کسے کہا؟ لخزنۃ جہنم. اب تو رب سے کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ دنیا میں رب کو جانتے نہیں تھے. یہاں پر بھی کس منہ سے رب کو پکاریں گے؟ کس منہ سے کہیں گے اے اللہ ہماری اس وقت مدد فرما, اے اللہ ہم مصیبت میں ہیں ذرا آسانی فرما, کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. دنیا میں کبھی جانا نہیں تھا, آخرت میں بھی الجزاء من جنس العمل, جیسا کیا تھا آج وہی اس کا جواب دے رہے ہیں. خزنۃ جہنم, جہنم کے داروغوں سے کہا جا کے, اور جہنم کے داروغوں خاص فرشتہ مقرر ہیں, علیہ ملائکۃ غلاظ شداد. جنت کے داروغہ عام فرشتے نہیں ہیں, غلاظ شداد سب سے سخت ترین اور خوفناک ترین فرشتے ہیں. اچھا کیا کہا خزر ان فرشتے سے؟ کیا کہا؟ ادعو ربکم, والله ایک لفظ میں دیکھیں نور ہے, ایک ایک لفظ میں. ادعو تم پکارو, ہم نہیں پکار سکتے, ہم اس قابل نہیں ہیں, تم پکارو, ہماری سفارش کرو. کسے پکارو؟ ربنا یا ربکم. ربنا کیوں نہیں؟ دنیا میں رب کو پہچانے نہیں تھا, اب کس منہ سے کہہ سکتے کہ ربنا, اے ہمارے رب؟ یہ بھی نہیں کہہ سکتے, اس کی اجازت بھی نہیں ہے. سبحان اللہ, تم اپنے رب سے ہماری سفارش کرو. اچھا ہمیشہ کے عذاب ختم کی سفارش ہو رہی ہے, یخفف ختم نہیں, یخفف صرف کم کر دے, یومن من العذاب صرف ایک دن کے عذاب کو کم کر دے, بس یہ ہمارے لیے کافی ہے. واللہ اس سے بڑھ کر خوفناک آیت نہیں دیکھی میں, اتنی شدید عذاب کبھی کسی نے سوچا ہے؟ بعض روایات میں آیا ہے کہ وجہ کیا ہے, کب کہیں گے یہ؟ کہ کچھ کھانے پینے کو نہیں ملے گا, شدید بھوک ہوگی, تو کہیں گے, چیخیں گے, چلائیں گے, بھوک سے تڑپ اٹھیں گے. کھانا دیا جائے گا طعام من ضریع, کانٹے دار کھانا دیا جائے گا, حلق میں جا کے پھنس جائے گا. پھر پانے کے لیے ترسیں گے, غصہ, یا غصہ کسے کہ پائے مندہ غصہ تھی, جو بھی ہمیں پھنس جاتا ہے نیچے نہیں اترتا ہے, اور پورا بھوک کٹ جائے گا, کانٹے دار کھانا ہے. پانی کا کہیں گے ما حمیم, ابلتا ہوا پانی جس سے چہرے جل جائیں گے, سر بھی جل جائے گا, اور جب پیٹ کے اندر جائے گا تو آنتیں بھی کٹ جائیں گے. جب یہ مسلسل رہے گا تب چیخ اٹھیں گے اور کہیں گے وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب, صرف ایک دن کے عذاب کی تخفیف چاہیے, ختم کی بات ہم نہیں کر رہے, صرف تخفیف ہو جائے, تھوڑے سے عذاب میں کمی ہو جائے, اب برداشت نہیں ہوتا. یہ آیت ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں کہ جہنم میں تھوڑا سا عذاب بھی قابل برداشت نہیں ہوتا, اس کے لیے تخفیف کے لیے خاص گزارش کی جا رہی ہے, اور کس سے کی جائے؟ فرشتوں سے, جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. آج ہم کچھ کر سکتے ہیں اس دن سے بچنے کے لیے, اس دن ہم نے حساب دینا ہوگا, بچنے کا کوئی اور چارہ نہیں ہوگا, اور ان کی نہ سفارش کوئی ہوگی اور نہ ہی ان کی کوئی بات سنے گا. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.